سیدی و سندی و محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار جلسہ قرب محبت محبت میں کبھی ایسا زمانہ
تحقیر کر اے زاہد نادان
دینا کہ ان کی آہ زاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے تحقیر کر اے زاہد نادان کہ ان کی آہ زاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے بفیض مرشد کامل جو درد دل بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل تو دل پر جلسے قرب محبت ہوتا رہتا ہے تو دل پر جلسے قرب محبت ہوتا رہتا ہے بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل تو دل پر جلسے قرب محبت ہوتا رہتا ہے جو غیروں پر فدا کرتا اپنے قلب و جان اختر جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جان اختر بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے محروم رہتا ہے جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جان تر بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اس کے مرتب ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجالس ابرار کتاب کا نام ہے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ہم ہر چیز بڑھیا پسند کرتے ہیں امرود ہو عمدہ کیلا ہو تو عمدہ مکان ہو عمدہ لیکن وضو عمدہ ہو اور نماز عمدہ ہو اس کی فکر نہیں وضو اور نماز عمدہ ہوتی ہے ان کی سنتوں کی پابندی سے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ہر چیز ہم بڑھیا پسند کرتے ہیں امرود ہو تو عمدہ کیلا ہو تو عمدہ مکان ہو عمدہ لیکن وضو عمدہ ہو اور نماز عمدہ ہو اس کی فکر نہیں اور وضو اور نماز عمدہ ہوتی ہے ان کی سنتوں کی پابندی سے امرود کا باطن تو اچھا ہو یعنی امرود اندر سے اچھا ہو لیکن اس کے اوپر داغ ہو تو آپ پسند نہیں کرتے بس مسلمان کا ظاہر بھی عمدہ ہو اور باطن بھی عمدہ ہو، ظاہر بھی وضع قطع صلاحہ سے آراستہ ہو اور باطن بھی. زمانہ ہو گیا وضو کرتے اور نماز پڑھتے، مگر سنتیں وضو اور نماز کی معلوم نہیں الا ماشاءاللہ. اور دماغ کا یہ حال ہے کہ موٹر کو کھول کر ہر جز علیحدہ کر دیا اور صاف کر کے پھر سب کو فٹ کر دیا. جنرل اسٹور کی ہزاروں چیزیں ازبر یاد کہ کون چیز کہاں ہے، گاہک نے مانگی فوراً ہاتھ وہاں پہنچا. مگر افسوس کے آخرت کے معاملے میں اس دماغ اور حافظے کو استعمال ہی نہیں کیا کہ وضو اور نماز کی تمام سنتوں کو اور سونے جاگنے چلنے پھرنے کھانے پینے کی تمام سنتوں اور دعاؤں کو سیکھتے. اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، دین میں کیوں آخر اتنا سست ہے؟ اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، دین میں کیوں آخر اتنا سست ہے؟ اگر ایک سنت ایک دن میں یاد کریں تو 360 دن میں 360 سنتیں یاد ہو جائیں گی. ارشاد فرمایا کہ کامل بننے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا آپ کو کامل گھڑی ساز بننا ہے تو آپ گھڑی ساز میں ماہر کے پاس کچھ دن رہیں گے. اسی طرح دین میں کامل بننے کے لیے کسی دین کے کامل کی صحبت میں رہنا پڑے گا. ارشاد فرمایا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے کس قدر پریشانیاں ہوتی ہیں، پاسپورٹ لو، ویزا لو، پھر کہاں کہاں بھاگنا پڑتا ہے، صحت کا سرٹیفکیٹ لو کہ کوئی وبائی بیماری کا مریض تو نہیں، تو آخرت کا سفر کیسا ہوگا جو ایک عالم سے دوسرے عالم کا سفر ہے؟ کس قدر اس کی تیاری کرنی چاہیے؟ ارشاد فرمایا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے کس قدر پریشانیاں ہوتی ہیں، پاسپورٹ لو، ویزا لو، پھر کہاں کہاں بھاگنا پڑتا ہے، صحت کا سرٹیفکیٹ لو کہ کوئی وبائی بیماری کا مریض تو نہیں، تو آخرت کا سفر کیسے ہوگا جو ایک عالم سے دوسرے عالم کا سفر ہے؟ کس قدر اس کی تیاری کرنی چاہیے؟ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو اذیت نہ ہو. یہ حدیث پاک کا مضمون ہے. اس پر ایک کافر نے سوال کیا کہ صاحب، یہ کیسا آپ کا دین ہے کہ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، اور کافروں کو سلامتی دینا تکالیف سے، یہ آپ کے یہاں کیوں نہیں ہے؟ اسی طرح ایک اور اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دیں، مل لسانی ہی و یدی، اور اگر سر سے یا پاؤں سے مار دیں اس کی ممانعت تو اس سے ثابت نہیں ہے. اب جواب سنیے. اشکال نمبر ایک کا جواب یہ ہے کہ مسلمان کو ہر وقت مسلمانوں سے معاملہ پڑتا ہے، رات دن انہی کے ساتھ اکثر معاملہ پڑتا ہے، اور کفار کے ساتھ کبھی کبھی معاملہ پڑتا ہے. تو جب مسلمان کے اخلاق ان لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں گے جن کے ساتھ رات دن اسے معاملہ اور سابقہ پڑ رہا ہے، تو جن سے کبھی کبھی معاملہ پڑتا ہے ان سے بدرجہ اولا اس کے اخلاق اچھے ہوں گے. جب مشکل معاملے میں یہ پاس ہو گیا تو آسان معاملے میں فیل ہونا کس قدر مستبعد ہوگا، یعنی اس میں تو پاس ہو ہی جائے گا. اور اشکال نمبر دو کا جواب یہ ہے کہ عموماً غصے میں ہم لوگ زبان سے نامناسب کلمات کہہ کر اذیت دیتے ہیں، اور اگر غصہ بہت بڑا تو ہاتھ چلانا بھی شروع کر دیا. اس لیے اول زبان کا ذکر ہے، ثانیاً ہاتھ کا ذکر ہے. اور جب یہ اعضا زبان اور ہاتھ جو غصے کے وقت کثرت سے استعمال ہوا کرتے ہیں ایزا سے محفوظ ہو گئے تو سر اور پاؤں تو بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں، وہ تو بدرجہ اولا محفوظ ہو جائیں گے. یعنی مشکل سوال میں جب پاس ہو گیا تو آسان سوال میں تو پاس ہو ہی جائے گا. ارشاد فرمائے کہ بعض لوگ قرآن و حدیث کو اپنی رائے سے سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے. ہر کلام کے مختلف پہلو ہوتے ہیں جو صرف لغت سے معلوم نہیں ہوتے. مثلا ایک شاعر کا قول ہے، اس شعر کا ترجمہ ہے کہ عمر نے میرے واسطے قباسی، اے کاش اس کی دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں، اور عمر کانا تھا، صرف ایک آنکھ صحیح تھی. اب اس شعر کے دو معنی ہیں. اگر شاعر نے خوش ہو کر کہا تو ترجمہ یہ ہوگا کہ کاش اس کی خراب والی آنکھ بھی اچھی ہو جائے، اور اگر غصے میں کہا تھا، ناراض تھا، تو ترجمہ یہ ہوا کہ دوسری آنکھ جو تندرست ہے وہ بھی خراب ہو جائے. اب آپ بتلائیے کہ یہاں ایک معنی متعین کرنے کے لیے کیا عقل یا لغت کافی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اب شاعر کے دوستوں کو تلاش کرنا پڑے گا کہ جب اس نے شعر کہا تھا تو اس کے چہرے کا کیا رنگ تھا، غضب طاری تھا یا خوشی طاری تھی. یہ تو ایک شاعر کے کلام کا حال ہے. اسی طرح رسول رب العالمین کے کلام کو سمجھنے کے لیے آپ کے صحابہ کی ہمیں ضرورت اور احتیاج ہوگی. جو انہوں نے سمجھا وہی صحیح ہوگا، کیونکہ ان کے سامنے صاحب کلام صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی ہوتا تھا اور تمام سیاق و سباق سامنے ہوتا تھا. جس طرح ایک شاعر کے کلام کے معنی کو متعین کرنے کے لیے نہ عقل کافی ہے نہ لغت کافی، اسی طرح حدیث پاک کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے بھی عقل و لغت کافی نہیں. اسی طرح اردو کا ایک جملہ ہے، روکو مت جانے دو. اب اس جملے کا مطلب بولنے والے کے لب و لہجے سے سمجھ میں آئے گا. اگر اس نے روکو پر وقف کیا اور پھر کہا کہ مت جانے دو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روک لو، اور اگر روکو مت پر وقف کیا اور جانے دو پھر کہا تو مطلب یہ ہوگا کہ جانے دو. تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لب و لہجہ بھی تھا. اب افسوس کہ عقل اور لغت کے غلام احادیث پاک کا مفہوم سمجھنے میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ضرورت نہ سمجھنے سے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہما کی طرف رجوع کرنا اپنی جدت پسندی کی توہین سمجھتے ہیں، حالانکہ ہر پرانی چیز خراب نہیں ہوتی. پرانے چاولوں کو پا نہیں سکتے نئے چاول، پکا لو ان سے خشکا پک نہیں سکتی ہے بریانی. پرانے چاولوں کو پا نہیں سکتے نئے چاول، پکا لو ان سے خشکا پک نہیں سکتی ہے بریانی. ارشاد فرمایا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبائر مراد نہیں ہیں، یعنی بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، دنیا ملعون ہے اور جو چیز دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے، مگر ذکر الہی اور وہ اعمال جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور علم دین کے عالم اور علم سیکھنے والے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لعنت کے مفہوم اور معنی اصطلاح شرع میں اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کے ہیں. بس دنیا ملعون ہے کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو چیزیں ذکر سے قریب کرنے والی ہیں، مثلا ذکر کرنا انبیاء اور اولیاء اور صلحاء اور اعمال صالحہ اور دنیا کی بے ثباتی وغیرہ کا اور بقدر ضرورت معاش کے حاصل کرنے میں مصروف ہونا، اسی طرح دین سیکھنے والے اور سکھانے والے بھی مستثنا ہیں. خلاصہ یہ کہ ذکر حق اور مقدمات ذکر حق اس بات سے مستثنا ہے، اس لعنت سے مستثنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، مسواک کی سنتیں. ہر وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے. مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دانی ہاتھ کی چنگلیاں مسواک کے نیچے رکھے اور انگوٹھا مسواک کے اوپری سرے کے نیچے رکھے اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر رکھے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہجرت حبشہ میں یہ نبوت کے پانچویں سال میں ہوئی، جس کا سبب یہ ہوا کہ کفار مسلمانوں کو بہت تکلیف دیتے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. حبشہ کا بادشاہ نجاشی نصرانی تھا، اس نے مسلمانوں کو اچھی طرح جگہ دی. کفار قریش کو اس سے بہت غیظ ہوا، انہوں نے کئی شخصوں کو تحفہ اور ہدایہ دے کر نجاشی کے پاس بھیجا کہ مسلمانوں کو اپنے پاس جگہ نہ دے. جب انہوں نے جا کر اپنا مطلب عرض کیا تو نجاشی نے دربار میں مسلمانوں کو بمواجہ ان لوگوں کے بلا کر گفتگو، یعنی ان کے سامنے بلا کر گفتگو کی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم لوگ گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجا اور اپنا کلام ان پر نازل فرمایا، تب ہم راہ راست پر آئے. وہ بھلے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں. نجاشی نے کہا، جو کلام ان پر اترا ہے اس میں سے کچھ پڑھو. انہوں نے سورہ مریم شروع کی، وہ بہت متاثر ہوا اور مسلمانوں کو تسلی دی اور فرستادگان قریش کو خائب و خاسر رد کر دیا. حدیثوں میں تصریح ہے کہ یہ بادشاہ مسلمان ہو گئے تھے، اور زاد المعاد میں ہے کہ پھر جب آپ کے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمانے کی خبر ان لوگوں کو پہنچی تو 33 آدمی حبشہ سے لوٹ آئے. 7 تو مکہ میں روک لیے گئے اور باقی مدینہ پہنچ گئے، اور بقیہ نے کشتی کے راستے سال غزوہ خیبر میں مدینہ کو ہجرت کی. ان صاحبوں کو دو ہجرتوں کی وجہ سے اصحاب الہجرتین کہتے ہیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کل بھی ہمارے حضرت دامت برکاتہم کی مجلس اردو والی نہیں ہو سکی بوجہ مشغولیت کے، حضرت کو اگلے دن جمعہ ہوتا ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے. اور آج بھی ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کا بیان ایک مدرسے میں اس وقت بھی ہو رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی، تو اس لیے آج کے لیے بھی کل ہی حضرت نے فرما دیا تھا کہ آج بھی اردو مجلس نہیں ہوگی. لیکن ہم تو یہاں اس کو کھولے بیٹھے رہیں گے، اگر کوئی خدا کرے حضرت کو انشراح ہو جائے تو وہ مجلس شروع ہو جائے اردو کی، تو انشاءاللہ ہم میسج کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.
ڈسکنیکٹ نہیں کیا،
جی جی.